ہم ہے حسینی طرز خمینی جیتے رہے ہیں جیتے رہے گے ہم ہے حسینی طرز خمینی جیتے رہے جیتے رہے گے
الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهر تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ سنت خدا میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں. سنت کے بہت سے معنی ہیں. سنت عربی زبان میں طریقۂ کار، عادت، روش، شیوا کو سنت کہتے ہیں. رسول کی سنت ایسی تھی، یعنی ان کا طریقۂ کار، روش زندگی اس طرح کی تھی. سنت کا ایک معنی یہ ہے عربی زبان میں، لیکن جب فقہ و اصول و کلام میں آتے ہیں ان علوم میں سنت کا معنی کچھ بدل جاتا ہے. قرآن اور سنت، کتاب اور سنت، کتاب کا مقصد قرآن مجید ہے، سنت کا مقصد پیغمبر ہمارے برادران کے مطابق پیغمبر کی قول اور فعل اور تقریر اور شعور پاس معصومین کے قول اور فعل اور تقریر. البتہ یہ بات مد نظر رہے کہ جب ہم کہتے ہیں معصومین کی فعل یا ان کا عمل، قول ان کے فرمائشات، تقریر یعنی ایک بات کو انہوں نے خاموشی سے قبول کر لینا. فرض کیجئے معصوم کی خدمت میں کسی نے وضو کیا خاص طریقے سے، معصوم کے سامنے انجام پانے کے باوجود آپ خاموش رہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے. ورنہ امر معروف نہی عن منکر چونکہ واجب ہے، یقیناً اگر غلط کیا ہوتا تو ٹوکتے. اسی طرح سے اگر کوئی کام کرنا چاہیے نیکیا، وہاں پر بھی اگر خاموش رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام ضروری نہیں تھا. اسی لیے معصوم خاموش رہے تو اس کو تقریر کہتے. تقریر یعنی کسی بات کو برقرار رکھنا، اقرار سے برقرار رکھنا، اس کی نفی نہ کرنا. اب معصومین کے قول و فعل و تقریر سنت میں شامل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلیئر ہے کہ دین خدا کی طرف سے لانے والا پیغمبر ہے، وہی پیغمبر پر ہوئی ہے. اگر چاہے میں اظہار پر الہام ہوتا ہے، جب بھی انہیں ضرورت ہو خدا اپنے علم سے ان کو محروم نہیں کرتا ہے، لیکن شریعت جس ہستی پر نازل ہوئی اور دین جس ہستی پر نازل ہوا وہ پیغمبر خاتم ہے. خدا الہام کے ذریعے اگر ائمہ کو علم دیتا ہے تو وہی دیتا ہے جو پیغمبر پر نازل ہوا، یا وقت کے تقاضوں کے مطابق جن علوم کی ضرورت ہے. یعنی ائمہ کے علم کا ایک سرچشمہ الہام ہے، واحد سرچشمہ نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں حضور نے مجھے ہزار علم کے دروازے سکھایا، ہر دروازے سے ہزار علم نکلتے تھے. تو سابق معصوم کی تعلیم الگ منبع ہے، الگ سرچشمہ ہے علم معصوم کے لیے، الہام الہی بھی الگ. لیکن اس کے ان تمام کے باوجود شریعت اور دین پیغمبر پر نازل ہوا ہے، معصومین پر الہام ہوتا ہے، تعلیم نبی ہے. یا کمالات روح، یعنی روح کی جو کمال ہے اس کی وجہ سے حقائق کو درک کرتے ہیں. یہ سب کے سب شریعت پیغمبر کے مطابق ہوتا ہے. تو اسی لیے فرق اتنا ہے کہ صحابہ کرام جو ہمارے برادران، ان کو پیغمبر کے بعد حجت شرعی سمجھتے ہیں، ان کی عصمت پر کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ دلیل لا سکتے ہیں. اس لیے کہ عام طور پر صحابوں نے کفر کی زندگی گزاری تھی، بت پرستی کے بعد اسلام انہوں نے قبول فرمایا تھا، اس وجہ سے عصمت کا دعویٰ نہ کسی نے کیا ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے. تو غیر معصوم جب کوئی بات کرتا ہے تو حوالہ دینا پڑے گا کہ میں نے کس سے سنا ہے. تو صحابہ کو بطور راوی مانتے ہیں، لیکن معصومین جب نقل کرتے ہیں تو کس سے سنا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، عصمت کی وجہ سے اس کی ضرورت نہیں ہے. احمد بن حنبل امام حنابلہ حدیث سلسلۃ الذہب کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر کسی پاگل اور مجنون کے اوپر یہ سلسلہ سند پڑھا جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے یہاں کے رسم کے مطابق اگر دم کیا جائے تو ٹھیک ہو جائے گا. اتنا پاکیزہ سلسلہ ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں. بعض وقت کچھ لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر سے نہیں لیتے، ائمہ سے لیتے. بات ایسی نہیں، ہماری متعدد احادیث ہے. معصومین نے فرمایا جو کچھ ہم کہتے ہیں ہم اپنے والد سے پہنچتا ہے پیغمبر تک، پیغمبر خدا سے لینے والے ہیں. اتنا پاکیزہ سلسلہ ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں. بس سنتیں، سنت کا ایک معنی یہی ہوا کہ کتاب کے مقابل میں معصومین کے کلام، فعل اور تقریر کو سنت کہتے ہیں. یہ دوسرا معنی ہے سنت کا، جو علم فقہ، علم اصول، علم کلام میں جب سنت کہتے ہیں معنی یہی ہوتا ہے. اور خود فقہ میں سنت کا اور ایک معنی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ مستحب کو بھی کیا کہتے ہیں؟ سنت. ایسا عمل جو واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اس کو بھی سنت کہتے ہیں. قرآن مجید میں سنت کا معنی لغت کے ساتھ قریب ہے، یعنی خدا کا روش، خدا کا طریقہ کار، خدا کا حکمت عملی، قانون الہی. در حقیقت خدا کی روش، خدا کا شیوا، خدا کی حکمت عملی، وہی قانون الہی. خدا کے دو قسم کے قانون ہیں، ایک قانون تشریعی ہے، انبیاء کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا ہے یہ کام حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، پلس اس کو سن کے اس کو قانون تشریعی کہتے ہیں. دوسرا قانون قانون تکوینی ہے، عالم الہی قانون کے مطابق چل رہا ہے، یہ کائنات قانون خدا کے مطابق اپنے منازل طے کر رہی ہے. اس قانون کو سنت الہی کہتے ہیں. بس قانون کا معنی روش الہی، عادت خدا، طریقہ کار. تو خدا کی جو طریقہ کار ہوتا ہے وہی قانون ہوتا ہے عالم کے نظم و نسق چلانے کے لیے. جو قانون عالم میں نافذ ہے، قانون الہی جس کو قرآن نے سنت الہی فرمایا ہے، اس کی بھی دو قسم ہے. ایک سائنسی قوانین، فرض کیجئے پانی 100 درجہ پر آتا ہے تو اس میں ابلنا شروع ہوتا ہے، زمین میں جاذبہ ہے، مادیات کو اپنے طرف کھینچتی ہے. یہ ایک قانون ہے سائنسی قوانین، یہ قانون الہی ہے، لیکن اس کو قرآن نے کبھی سنت خدا نہیں فرمایا ہے. یہ بھی قانون الہی ہے، لیکن وہ قانون جو انسانی معاشروں میں نافذ ہے، انسانی معاشروں کی سعادت اور شقاوت کے باعث ہے. انسانی معاشرہ اگر ان قوانین کے خیال رکھے تو کمالات کی طرف جا سکتے ہیں، مصیبتوں سے نجات پا سکتے ہیں، مشکلات پر غالب آ سکتے ہیں. اور جن قوانین کی وجہ سے امتیں نابود ہو گئی، جن قوانین کی وجہ سے امتیں کامیاب ہو گئی، اس کو سنت الہی کہتے ہیں. قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. تم سے پہلے خدا کے قوانین سنت ہائے الہی گزری ہے، ان سنتوں کے ذریعے قومیں نابود ہو گئی، تباہ ہو گئی، اور بہت سی قوموں نے ترقی حاصل کی. تم زمین پر چلو، سفر کرو، کھنڈرات کو دیکھو، قبرستانوں کو دیکھو، اور دیکھو جھٹلانے والے، خدا کے نافرمانی کرنے والوں کی عاقبت کیا ہے. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین. تو سنت خدا وہی قانون الہی ہے جو جن کے مطابق معاشرے. اب اس قانون کو جاننے کا فائدہ یہ ہے کہ دردوں کا علم بھی ہوتا ہے، ہماری درد کیا ہے، ہمارے مشکلات کیا ہے، ہماری بیماریاں کیا ہے، خدا کے کس قانون کی خلاف ورزی کی ہے ہم نے جس کی وجہ سے ہم اس عذاب سے دوچار ہیں، خدا کے کس قانون کو نظر انداز کیا ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا کے کفر و شرک کے غلام بنے ہوئے ہیں، ان کے آلے کار بنے ہوئے ہیں. وہ جب چاہتے ہیں مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، جب چاہے حکمران تو اپنی اقتدار کے مفادات کے لیے کرتے ہیں. علماء کو دیکھیے، یہ تکفیریوں کے کچھ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ امریکہ اور کچھ ممالک کا نام لیا ہے جو امریکہ جیسے ہیں، ان کے خلاف بد دعا نہیں کرنا، نفرین نہیں کرنا، اس لیے کہ وہاں مسلمان رہتے ہیں. لیکن روس اور ایران کے خلاف نفرین کرو، بد دعا کرو، جبکہ جس قسم کے لوگوں کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں اسی قسم کے مسلمان روس اور ایران میں بھی رہتے ہیں. خود آپ کے معیار کے مطابق جو مسلمان ہے وہ ان ممالک میں بھی رہتے ہیں. تو پتہ چلتا ہے فتویٰ کس طرح کے فتویٰ ہیں، اس حد تک پست کیوں ہو گئے، زمین سے خالی، بے حسی، غلامی پر فخر کرنے کی عادت قوموں میں کیوں پیدا ہوئی. یہ قوم جو ایک زمانے میں دنیا کے آقا تھی، ابھی غلام کیوں ہے؟ یہ قوم جس کی کتاب وحدت کی طرف، اتحاد کی طرف دعوت دیتی ہے، اس کے ہر آدمی اختلاف کی طرف، تفرقہ کی طرف، نزاع کی طرف، جھگڑوں کی طرف کیوں دعوت دیتی ہے؟ تو سنت ہائے الہی ہمیں اپنی بیماریوں سے باخبر کرتی ہے، دردوں سے باخبر کرتی ہے، بیماری کے سرچشموں سے باخبر کرتی ہے، اور علاج اور مداوا کے بھی راستہ بتاتی ہے. سنت ہائے الہی پر اگرچہ کام بہت دیر سے شروع ہوا مفسرین کے درمیان، لیکن بہت اہم شاخہ ہے تفسیر کا کہ خدا نے کیا بتایا ہے، خدا انسانوں کے ترقی کے لیے کن راستوں کو کھولے رکھا ہے، کن چیزوں سے خدا نے ڈرایا ہے، ان سے آشنا ہونے کی ضرورت ہے. یہی عبرت کا مطلب یہی ہے، خدا کے قوانین کے مطابق یہ انسانی معاشرہ آگے بڑھ رہا ہے. عبرت کا مطلب یہ ہے کہ ایک قوم نے قانون الہی کی خلاف ورزی, قانون خدا کی خلاف ورزی کوئی نہیں کرتا ہے, میں نے یہ تعبیر استعمال کی ہے, کسی کے بس کی بات نہیں ہے قانون خلاف خدا کی خلاف ورزی کا ہے. ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تمہاری کوئی چاہت نہیں ہو سکتی جب تک خدا کی چاہت نہ ہو, خدا کی مشیت نہ ہو تمہاری کوئی مشیت نہیں ہو سکتی. ابھی فرض کریں اوپر سے اگر کوئی چھت سے چھلانگ لگائی نیچے گرتا ہے, یہ قانون الہی کے مطابق ہے, لیکن ہوائی جہاز اتنے وزن کے باوجود نیچے نہیں گرتا ہے, یہ خدا کے قانون پر غالب آیا ہے, نہیں خدا کے دوسرے قانون سے فائدہ اٹھایا ہے. کوئی زخمی ہو جاتا ہے اس کو علاج مداوا کے بغیر ایسے ہی چھوڑ دے تو ظاہر زخم وہاں پہ پڑتا ہے, اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو جائے, جان چلی جائے گی, لیکن اگر اس کو مداوا کیا تو ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ دو قانون ہیں, انسان کو اس طرح سے چھوڑنے سے گوشت ہے کٹا ہوا ہے, جراثیم وہاں پر آتے ہیں, اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بیماری بڑھتی چلی جائے, لیکن اگر مداوا کیا جائے اس کا تقاضا یہی کہ صحیح ہو جائے. تو قانون الہی پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے. میں نے بعض اوقات عرض کیا آپ کی خدمت میں, میں جھوٹ بولنا چاہوں بھی قانون خدا خدا سے فائدہ اٹھاتا ہوں. جھوٹ بولنے کے لیے اگر خدا نے مجھے آزادی نہ دی ہوتی تو میں یقیناً جھوٹ نہیں بول سکتا. خدا کی دی ہوئی آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہوں, ناجائز فائدہ اٹھانے کی طاقت بھی خدا نے دی ہے. خدا کا عظیم پیغمبر حضرت سلیمان اپنے محل پر گئے نظارہ کرنے کے لیے, خدا نے مہلت نہیں دی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تو سنت ہائے الہی یہی کہ ان سنتوں میں سے بہترین سنت کو آپ انتخاب کریں, کامیابی کی سنتوں کو انتخاب کریں تو کامیابی کی طرف جائیں گے, ناکامی کی سنتوں کو انتخاب کریں گے تو ناکامی کی طرف جائیں گے. اپنی ذات کے حوالے سے, اپنے معاشرے کے حوالے سے, اپنے قوم کے حوالے سے, امت کے حوالے سے, پوری انسانیت کے حوالے سے جس راستہ کو پکڑیں گے اسی جگہ پر ختم ہو جائے گا جو جہاں پر یہ راستہ ختم ہو جاتا ہے. تو عبرت کا مطلب یہی ہے کہ تم جن لوگوں نے دنیا پرستی کا راستہ انتخاب کیا وہ کہاں پہنچے, ناکام ہو گئے. تم اس دنیا پرستی کو چھوڑ دو کیونکہ یہ دنیا پرستی ناکامی تک انسان کو لے جاتی ہے. عبرت یعنی کائنات میں قانون کی حکمرانی ہے, قانون الہی کی حکمرانی ہے. تم ناکام کرنے والے قوانین کو نہ اپناؤ, کامیابی کے قوانین کو اپناؤ. دنیا پرستی کی مثال دی آپ کی خدمت میں, لیکن یہ آپ سب کے لیے اہل علم ہے, واضح ہے, دنیا کا مالک بننا دنیا پرستی نہیں ہے, دنیا کا غلام بننا دنیا پرستی. یعنی آپ دنیا کو وہاں وہاں استعمال کریں گے جہاں جہاں آپ کے اقدار کہتے ہیں, آپ کا خدا کہتا ہے, آپ کی شریعت کہتی ہے, آپ دنیا کے آقا ہے, دنیا آپ کا غلام ہے. پوری دنیا کی حکومت امام زمانہ کے پاس ہوگی. لیکن دنیا پرستی نہیں ہے, دنیا کا مالک ہے, غلام نہیں ہے, مملوک نہیں ہے, دنیا کا آقا ہے. یہ ہر مسلمان سے یہی طلب کیا گیا ہے. کہ تم دنیا کا آقا بن جاؤ. بیوی شوہر کے درمیان جھگڑا ہے تو دنیا بیچ میں ہے. دنیا مختلف, آپ نے احادیث میں سنا ہے کہ دنیا ہزار بیس میں آتی ہے, ہزار شکل میں آتی ہے. بیوی شوہر کے جھگڑوں میں شوہر یہ سمجھتا ہے کہ بیوی اپنے اقربا کی حمایت کرتی ہے, اب میری مردانگی کے لیے یہ چیلنج ہے کہ میں اپنے اقربا کی حمایت نہ کروں, لڑ پڑتے ہیں. اگر حکم شرع کے مطابق کرے تو صحیح ہے, حق کی حمایت کرنا چاہیے باطل کے مخالفت. اگر حق کا مراد کیا ہو, جہاں شریعت کا حکم ہو, اپنے حقوق سے گزرنا صحیح ہے, دین کے حق سے گزرنا صحیح نہیں ہے. اپنے حقوق سے گزر سکتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کربلا میں حسین نے فرمایا یہ کیوں بدبخت ہو گئے, دشمن پیغمبر کو جانشین پیغمبر سمجھنے لگے. یزید دشمن پیغمبر ہے, اس کو جانشین پیغمبر, منکر پیغمبر کو مبلغ پیغمبر. شراب پینے والا کیا شرابیوں پر حد جاری کر سکتا ہے؟ یزید خود شرابی ہے, شرابیوں پر حد جاری کر سکتا ہے؟ یزید خود شریعت کے پائمال کرنے والا شریعت کی محافظت کر سکتا ہے؟ یزید خود لعبت حاشم بلبل فلا خبر جاء ولا وحی نزل, بنی حاشم نے حکومت کے ساتھ کھیل کھیلا ہے, نہ کوئی وحی نہ کوئی خبر آسمان سے آئی. ایسا آدمی شریعت کی حفاظت کر سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. سوچا سمجھا انوی منصوبہ نہ بھی ہو فرض کے, اور یقیناً تھا, بہت سے مفکرین کا تجزیہ یہی ہے کہ پیغمبر سے انتقام لینا چاہتے ہیں. یزید نے وہی اشعار جب آل محمد شام پہنچے ہی گا, لست من خندف ان لم انتقم من آل احمد بما فعل, میں خندف کے اولاد میں سے نہیں ہوں اگر آل احمد سے انتقام نہ لوں. تو یہ کیوں اشتباہ پڑ گئے؟ اشتباہ پڑنے کے راز امام نے بتایا, الناس عبید الدنیا, دنیا کے غلام ہیں. جب دنیا کے غلام ہیں, دنیا کہتی ہے کہ تم یزید کے ساتھ ہو, تمہاری دنیا بچی گئی. میں نے عرض کیا ممکن اپنے بیوی کے ساتھ انسان جھگڑا کرے دنیا کے لیے, تو کامیابی کے اصول, ناکامی کے اصول, عبرت یہی ہے, عبرت حاصل کرو. جس راستے پر وہ چل پڑے ہیں اسی راستے پر ہم چل پڑیں گے, اسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے جس نتیجے پر وہ پہنچے. اگر آپ سمجھتے کوفہ والے یا حسین کے مد مقابل میں آنے والے صرف کوفہ والے نہیں تھے, اس کے اکثر کمانڈر شام والے بھی تھے, وہ کیوں ناکام ہو گئے؟ مسلمان تھے, نماز پڑھنے والے تھے, کیوں اس راستے پر چل پڑے؟ وہی عوامل و اسباب اگر ابھی ہو اسی راستے پر چل پڑیں گے. یقین کیجیے ابھی امام حاضر نہیں ہے تو امامت کو ہم قتل کریں گے, اور قتل کر رہے ہیں امامت کو. اس زمانے میں امام سامنے تھے, امام کو شہید کیا. اس زمانے میں امام سامنے نہیں, امامت ہے, اس کو شہید کر رہے ہیں. آپ دیکھیں جن مقاصد کے لیے حسین نے خون دیا ہے انہیں مقاصد کو ہم خود پائمال کر رہے ہیں, انہیں اہداف کو ہم خود پائمال کر رہے ہیں. امام کو شہید نہیں کر سکتے, امامت کو شہید کرتے. نبی کو شہید نہیں کر سکتے, نبوت کو شہید کرتے. خدا کو نہیں مار سکتے, توحید کو ختم کرتے. لیکن خدا کے نام پر کتنے جرموں, ایسے صفاقی اور بے دردی اور درندگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے خدا کے نام پر کہ کوئی درندگی اتنا بے رحمی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا. خدا کے نام پر, توحید کے نام پر, شرک کے نام پر, پیغمبر کے حکم کی تعمیل کرنے کے بہانے سے, پیغمبر کی گستاخی کے لیے, توحید رسالت کے لیے ماحول تیار کیا جا رہا ہے. یہ اعمال ایک زرخیز زمین ہے پیغمبر کی توحید کے لیے. امت مسلمہ کی اہم ذمہ داری ہے. بنی امیہ نے جو کچھ روایات, جو کچھ احادیث, جو تاریخ پیغمبر کو بدنام کرنے کے لیے اسلامی روایات میں, اسلامی احادیث میں, اسلامی تاریخ میں داخل کیا ہے, اور جن کی وجہ سے آئے دن پیغمبر کی توہین کی جا رہی ہے, اور توہین کو مؤثر بنانے کے لیے, قابل قبول بنانے کے لیے بنی امیہ کے جدید پیروکار تکفیری گروہ دست بیکار ہو چکے ہیں, تاکہ دنیا قبول کرے کہ بہترین مخلوق مسلمان ہے. تو ظاہر اگر وہی کوتاہیاں جو اہل کوفہ نے کی ہے اہل حق نے اس زمانے میں کی ہے, اس وقت کے اہل حق وہی کوتاہیاں کرے تو امام کیسے تشریف لائیں گے؟ حسین شہید ہونے سے پہلے امامت شہید ہو گئی تھی, اقدار شہید ہو گئے تھے, دین شہید ہو گیا تھا, دین پر عمل نہیں ہو رہا تھا. الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا. وسليم فرماتا تم نہیں دیکھتے ہو حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے, باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے, ایسے حالت میں شہادت کے استقبال میں انسان کو جانا چاہیے. ليرغب المؤمن, مؤمن کو رغبت کرنا چاہیے, فی لقاء ربه ملاقات خدا کے رغبت کرنا چاہیے, شہادت کو آغوش سے لگانا چاہیے. محقا اور حقدار شائستہ یہی ہے کہ شہادت کو آغوش سے لگائے. ہم اپنے شہداء کو یقیناً مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے برداشت نہیں کیا اور راہ حق پر ثابت قدم رہے, اس راہ میں خون دینے کے لیے تیار ہوئے, راہ حق کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. یہی کربلا والوں کا پیغام ہے, کربلا والوں کا پیغام ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عبرت جو قرآن نے کہا ہے کہ تم عبرت حاصل کرو, قرآن یہ داستانیں سناتا ہے تاکہ عبرت حاصل کرے. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب, ان کی داستانوں میں, ان کی تواریخ میں عبرت ہے صاحبان بصیرت کے لیے. عبرت اسی حوالے سے کہ قانون انسانی معاشروں میں قوانین الہی حکم فرما ہے, تو کامیاب قوموں کے قوانین پر عمل کرو آپ کامیاب ہو جائیں گے, ناکام قوموں کے قوانین پر عمل کرو آپ ناکام ہو جائیں گے. مولانا احمد رحمہ فرماتے ہیں اے اہل اسلام, اے مسلمانوں, عبرت حاصل کرو گزشتہ قوموں سے, گناہوں میں مرتکب ہونے کی وجہ سے جن مشکلات سے وہ دوچار ہوئے اس سے بھی عبرت حاصل کرو, خدا کے اطاعت کی وجہ سے جو کامیابیاں انہوں نے حاصل کی اس سے بھی عبرت حاصل کرو. تاریخ کے تین حصے کیے جاتے ہیں, مشہور یہی ہے کہ جو گزشتہ قوموں میں جو واقعات گزرے اس کو ہم تاریخ کہتے ہیں. لیکن خود مورخین اس کو تین حصے کرتے ہیں, اس کو تاریخ منقول کہتے ہیں. منقول تاریخ ہے, یعنی جنگ صفین, جنگ نہروان, جنگ بدر, جنگ احزاب, یہ جنگ پیش آئی, اب تاریخ کتابوں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں, اس کو منقول تاریخ کہتے ہیں. اب اس کے بعد تجزیہ کرتے ہیں جنگ احزاب میں کامیابی کے کون سے وجوہات تھے. جنگ احزاب میں اگر علی جیسا مرد مومن نہ ہوتا تو مسلمانوں کی کیا حالت ہوتی؟ ٹھیک ہے اسلام نے, خدا نے ضمانت دی ہے کہ اسلام کو بچائے گا, لیکن کس کے ذریعے بچائے گا؟ قرآن کے ذریعے, عبرت کے ذریعے, یہی ہے نا. انی تارک فی مستقل کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعد ابدا, مطلب کیا ہے؟ بچائے گا دین. تو قرآن مختلف مقامات پر کہتا ہے, لیکن سنت استبدال تم کام نہیں کرو گے تو اور افراد ہے بچانے والے اس کے ذریعے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ عوامل ہیں. ایک مورخ تاریخی واقعہ نقل کرنے کے بعد تجزیہ کرتا ہے, تجزیہ کرتا ہے کن عوامل کی وجہ سے جنگ احزاب میں کامیابی ہوئی, جبکہ آخری فیصلہ کن جنگ تھی, سارے عرب مل کر آئے تھے آخری وار کرنے کے لیے اور اسلام کو نابود کرنے کے لیے, اور مطمئن بھی تھے, یہودیوں نے بھی ان کے ساتھ دیا تھا, شہر کے اندر کے یہودیوں نے ان کے ساتھ دیا تھا. بہت خطرناک چیز, شہر کے اندر کے یہودی بھی خیانت کرے, عہد شکنی کرے. لیکن جنگ احد میں شکست ہوئی, اسے کیا ہوا نہیں تھا, اس پر غور کرنے کے لیے جنگ احد یہی فرماتا ہے والآن قد علم فی انفسکم ضعفا, اب معلوم ہوا تمہارے اندر کمزوری ہے. جنگ بدر میں حکم خدا کیا تھا, ایک مسلمان 10 کافر کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے. جنگ احد میں فرمایا تمہاری کمزوری واضح ہوئی, آدمی تو وہی آدمی ہے, ایمان کی کمزوری ہے. اب ایک مسلمان 2 کافر کے ساتھ مقابلہ کریں گے, ما ضعف بدن عما قویت علیہ النیۃ, حدیث ہے. فرماتے اگر آپ کی نیت مضبوط ہو, جسم کمزور نہیں ہوتا ہے, جسم ناتوان نہیں ہوتا, اگر نیت مضبوط ہو, ارادہ مضبوط ہو. دنیا میں کامیابیوں کے راز ارادوں کی مضبوطی ہے, جنگ ارادوں کی جنگ ہے. جو مضبوط ارادے کا مالک ہے وہ آخر دم تک ڈرتا ہے, جو کمزور ارادے کا مالک ہے وہ بھاگ جاتا ہے. کوفہ سے حجاج بن یوسف نے 50,000 کوفیوں کو زبردستی کر کے جنگ کے لیے روانہ کیا, خوارج 1,000 کے مقابل میں. 50,000 جو ثابت قدم نہیں تھے, بات کریے اس 1,000 کے مقابلے سے جو اپنے ہدف پر یقین رکھتے تھے, اپنے مقصد پر یقین رکھتے تھے, مضبوط ارادے کے مالک. حق و باطل کی بات بھی نہیں ہے, حق الگ خدا مدد کرتا ہے, وہ اپنی جگہ پر, لیکن باطل بھی یہی ہے. سنت الہی, یہودی ابھی دنیا میں 30 ملین یہودی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یورپ کا ملک ہے, کوئی صدر اس کے خلاف بول سکتے ہیں, خدا کے خلاف بولے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر آپ اعتراض کریں گے تو کہیں گے کیا, یہ آزادی بیان کے خلاف ہے, آزادی کے خلاف ہے. لیکن ہولوکاسٹ کے خلاف بولے تو کوئی نہیں بول سکتا. یہ یہودیوں کی مضبوطی کی علامت ہے. اب مضبوطی کی جو بھی وجوہات ہیں, 30 ملین آدمیوں کے, 3 کروڑ آدمیوں کے اتحاد کا یہ نتیجہ ہے. تو یہ تاریخ تجزیہ کرتے ہیں اس طرح سے, تو اس کو علمی تاریخ کہتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں. ایک ڈاکٹر لے لیں, ایک آدمی بیمار ہے, بیمار آ کے کہتا ہے کہ میرے یہ مسائل ہیں, کھانسی آتی ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, مختلف اپنے مسائل بتاتا ہے. ان سب کو دیکھنے کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہاری فلان بیماری ہے. سب رودا کو سننے کے بعد اسی جیسے ایک تجزیہ کرنے والا پوری تاریخ کو پڑھتا ہے, پڑھنے کے بعد کہتا ہے اس کے یہ وجوہات, کامیابی کے یہ وجوہات, ناکامی کے یہ وجوہات. پھر اس کے بعد فلسفہ تاریخ ہے, تیسرا مرحلہ. فلسفہ تاریخ کسی تاریخی خاص واقعہ کا نام نہیں لیتا ہے کہ جنگ بدر میں کامیابی کیوں ہوئی, جنگ احد میں ناکامی کیوں ہوئی, صفین میں کامیابی کیوں ہوئی, یا صفین جیتی ہوئی جنگ شکست میں کیوں تبدیل ہوئی, احد جیتی ہوئی جنگ شکست میں کیوں تبدیل ہوئی, اس پر بحث نہیں کرتا ہے. کہتا ہے کہ پوری تاریخ میں قوموں کی نابودی اور کامیابی کا راز کیا ہے, ایک واقعہ, 2 واقعہ, 3 واقعہ کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا ہے. رہتی دنیا تک, ازل سے ابد تک آنے والے واقعات میں کامیابی اور ناکامی کے اصول کیا ہے, اس کو فلسفہ تاریخ کہتے ہیں, فلسفہ بتاتا ہے. سنتائی الہی یہ فلسفہ تاریخ ہے, خدا کی سنتیں ہیں جن کی وجہ سے ازل سے ابد تک. اب ازل سے ابد میں فلسفی استعمال نہیں کر رہا ہوں, ہمارے عرفی زبان فلسفے میں الگ معنی ہوگا. ہمارے عرفی یعنی جب سے انسان دنیا میں آئے ہیں تو جب تک انسان دنیا میں رہیں گے, اس وقت تک کامیابی کے راز, ناکامی کے راز کو قرآن نے سنتائے الہی فرمایا ہے. تو ہمیں قرآن سے لینا ہے سنت الہی کو اس کے پائبند ہوں گے تو کامیابی. ان میں سے ایک سنت الہی میں سے ایک کی طرف ابھی اشارہ کرتا ہوں, قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ابھی امت مسلمہ بالاخص اہل بیت کے محمد و آل محمد کے ماننے والے یقیناً مسائل امتحان خدا کی سنتوں میں. خدا کی سنتیں مختلف ہیں, کچھ سنتیں ایسی ہیں کہ کل بشر کے ساتھ اس کا سروکار ہے, تمام بشر کے لیے پیش آتی ہیں. کچھ ایسی جو مخصوص ہے اہل کفر کے ساتھ, کچھ سنتیں ایسی جو مخصوص ہے اہل ایمان کے ساتھ. امتحان وہ سنت ہے جو ہر انسان کے لیے پیش آتی ہے. لَتُبْلَوُنَّ ضرور اور ضرور تم سے امتحان لیا جائے گا. یہ لام جو آتا ہے عربی زبان میں قسم کے بعد آتا ہے, قسم کلام میں نہیں ہے لیکن عربی ادب کے ماہرین جانتے ہیں کہ یہاں قسم ہے, واللہ مثلا واللہ تم سے امتحان لیا جائے گا. بلا کا ایک معنی امتحان ہے, ایک بلا مصائب ہے, مشکلات ہے, تم سے امتحان لیا جائے گا. خوف کے ذریعے, بھوک کے ذریعے. خوف ہم خود دیکھ سکتے ہیں ہمارے ملک کی کیا حالت ہے. میرے عمر رکھنے والے یا مجھ سے بڑے بزرگان جانتے ہیں یہ کراچی 30 سال پہلا اس کی کیا حالت تھی, 33 سال پہلے اس کی کیا حالت تھی, ابھی کیا حالت تھی اس کی. تم سے امتحان لیا جائے گا خوف کے ذریعے, بھوک کے ذریعے, اموال میں کمی کے ذریعے, جانوں میں کمی کے ذریعے, اولاد یا فروغ میں کمی کے ذریعے امتحان لیا جائے گا. سب سے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ, تم سے امتحان لیا جائے گا شر کے ذریعے بھی خیر کے ذریعے. اس آیت میں تو مشکلات کا نام لیا, خوف کے ذریعے, بھوک کے ذریعے, اولاد کی شہادت کے ذریعے, اموال میں کمی کے ذریعے. دوسرے آیت میں فرماتا ہے کہ شر اور خیر دونوں کے ذریعے تم سے امتحان لیں گے. مصائب مشکلات تو شر ہے, خیر نہیں ہے. فی الحال میں اس پر گفتگو نہیں کرتا ہوں, کم از کم ہماری نظر میں شر ہے, لیکن مصائب اور مشکلات کچھ تو شر ہے, اس میں شک نہیں ہے. سب کے سب شر ہے یعنی وہ ایک الگ بحث ہے. ہاں جی, بچے کے لیے رات کے وقت محنت کرنا اسی وقت شر لگتا ہے, جب صبح پاس ہو جائے گا خیر لگتا ہے. کچھ چیزوں جن کو ہم شر سمجھتے ہیں شر نہیں ہے, ہمارے خیال میں شر ہے. تو دوسرے آیت میں ارشاد ہوتا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ, ہم ان سے امتحان لیتے ہیں, ہم نے امتحان لیا ان سے حسنات کے ذریعے بھی اور سیئات کے ذریعے بھی, نیکیوں کے ذریعے بھی اور برائیوں کے ذریعے بھی. ایسی چیزیں جو ان کے لیے بری لگتی ہے ان کے ذریعے امتحان لیا, اچھی چیزوں کے ذریعے بھی امتحان لیا. تو اسی لیے تمام نعمتیں امتحان کے ذریعے, تمام مصیبتیں امتحان کے ذریعے, بلکہ مصیبتوں کے امتحان میں کامیاب ہونا آسان تر ہے نعمتوں کے امتحان کے نسبت. احیاء العلوم میں غزالی ام المؤمنین عائشہ سے نقل کرتا ہے کہ مسلمان مصائب کے امتحان میں کامیاب رہے. پیغمبر کے ساتھ جنگوں میں کچھ مخالفتیں تھیں وہ اپنی جگہ پر, لیکن عام طور پر ساتھ دیا. مصائب کے امتحان میں کامیاب رہے, نعمت کے امتحان میں ناکام ہوئے. جب غنائم کی تقسیم کا مرحلہ آیا
حکومت کی بات آئی. آپ خود سقیفہ میں دیکھیے کون بیٹھا ہے, منافق کوئی بیٹھا ہے, خواص بیٹھے ہیں, وہ لوگ جو شمروز پیغمبر کے ساتھ رہتے تھے وہ بیٹھے ہیں. ابھی پیغمبر دنیا سے چلے گئے ہیں, یہ کوئی نہیں کہتا ہے اسلام کا مفاد کس میں ہے, پیغمبر کیا چاہتے تھے, قرآن کیا چاہتا ہے, اسلام میں حاکم کے معیارات کیا ہے, کوئی بات نہیں ہوئی ہے. آپ پوری تواریخ کو دیکھیے, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. کوئی کہتا ہے کہ ہم نے پیغمبر کی خدمت کی ہے, ہمیں ملنا چاہیے. دوسرا کہتا ہے کہ پیغمبر ہمارا رشتہ دار ہے, ہمیں ملنا چاہیے. کتنی افسوس کی بات ہے. تو ساری چیزیں امتحان, نعمت کے امتحان مشکل تر امتحان. اسی لیے زہر دینے والے مٹھائی میں زہر کو ڈال کر دیتے ہیں, شربت میں ڈال کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں, اس لیے کہ اب ہمیں جو نعمتیں ہمارے سامنے ہیں, یہ مجالس ایک عظیم نعمت ہے. ہمارے احادیث میں نا سب سے زیادہ لوگ حسین کے ذریعے جنت جائیں گے. آخرت اسی دنیا کے باطن ہے, اسی دنیا آخرت یوم تبل السرائر, یہ دنیا اس دن ظاہر ہو کر سامنے آئے گی. دنیا میں مجالس حسین کی وجہ سے سب سے زیادہ انسانوں کی ہدایت ہوتی ہے. مجالس حسین میں نہ صرف دین کے معرفت دیتے ہیں, عشق دین دیتے ہیں, نہ صرف عشق دین دیتے ہیں, عشق اسوہائے دین دیتے ہیں, ائمہ دین کے عشق دیتے ہیں, کردار کے عشق دیتے ہیں. یہ نعمت ہے. اس نعمت کے ساتھ دو طریقے سے میں پیش آ سکتا ہوں, یہ مجالس سے اس کو اس طریقے سے مناؤں کہ حسین خوش ہو جائے, لیکن دوسرے طریقے سے میں اس طریقے سے مناؤ کہ میرا ہمسایہ میری تعریف کرے تمہاری مجلس کامیاب رہی ہے. حسین ناراض ہو جائے بھی اس طریقے اس انداز میں بناؤں, مقرر اس قسم کا لاؤں کہ دوسرے جو نوحہ پڑھنے والے مرثیہ پڑھنے والے اس انداز میں انجام دے دے کہ حسین خوش نہ ہو, میرے پرورش والے خوش ہو, میری تعریفیں کرے, میرے قوم قبیلہ میری تعریف کرے. یہ امتحان کے ذریعے نعمت ہے, امتحان کے ذریعے خود حسین امتحان کے ذریعے ہے. بہت کم لوگ اس امتحان میں خوش قسمت ہو گئے. مولانا جلال فرماتے ہیں تم میرے امتحان کے ذریعے ہو, میں تمہارے امتحان کے ذریعے ہوں. حکمران عوام حکمران کے امتحان کے ذریعے ہے کہ حکمران کس طرح سے عوام کے ساتھ پیش آتا ہے, ہمارے حکمران کس طرح سے پیش آتا ہے, عوام کے اور کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, کس طرح سے مظلوم عوام کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں, اور عوام کے حکمران امتحان کے ذریعے آپ کس قسم کے لوگوں کے اقتدار پر لاتے ہیں, کس قسم کے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں. ہمارے پاکستان کے عوام اسی پستی کے حقدار ہے, اسی ذلت اور غلامی کا حقدار ہے, انہیں مصائب اور مشکلات کا حقدار ہے. اس لیے اس ملک کے عوام میں سمجھتا ہوں 90% ووٹ دینے والے انہیں غلط سیاست مداروں کو جن کو بارہا اور بارہا آزمایا ہے انہیں کو ووٹ دیتے ہیں. کیا نتیجے ملے گا؟ امتحان کے ایک ذریعے ہے. والدین بچوں کے لیے امتحان کا ذریعہ ہے. بچے کس طرح سے والدین کا حق ادا کریں گے, بچے والدین کے امتحان کا ذریعہ ہے, کس طرح سے والدین بچوں کا حق ادا کریں گے. دنیا میں تمام نعمتیں امتحان کا ذریعہ ہے, یہ علم امتحان کا ذریعہ ہے. آپ کے پاس معرفت دین ہے تو لوگوں کو اپنی اس معرفت میں شریک کرتے ہیں یا گمراہ کرتے ہیں. قرآن کے ذریعے ہدایت سے زیادہ گمراہ کیا لوگوں نے, منہ جیسے مولانوں نے قرآن کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اپنا ایک راستہ معین کرتا ہے, اپنا ایک مقصد مشخص کرتا ہے, پھر قرآن کے آیات کو استعمال کرتا ہے, خدا کو استعمال کرتا ہے اپنے اہداف کے لیے, اپنے مقاصد کے لیے. ذرہ ذرہ دیکھیے کہ ان امتحانات میں ہم کس طرح سے پیش آ رہے ہیں, کس طرح سے پاس ہو رہے ہیں, ناکام ہو رہے ہیں. اپنے گھر, شوہر, بیوی, اولاد, والدین, عزیز اقارب, آیا رشتے داروں کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کم از کم زیارت کے لیے جا رہے ہیں, ملاقات کے لیے جا رہے ہیں, احوال پرسی کر رہے ہیں, مشکلات میں ان کے ساتھ دے رہے ہیں. اب اس سے آگے آ جائے امت مسلمہ کے مسائل. دنیا کے سب سے طاقتور قوم جس کے پاس نہ ختم ہونے والے بیشبہ معدنیات ہیں, دنیا کے سب سے اعلیٰ تہذیبیں ہیں, سب سے زیادہ باشعور قومیں یہاں پر تھیں, اور دنیا کے عین وسط میں لیکن اتنی ذلت اور بدبختی. یہ کیوں؟ ابھی حزب اللہ لبنان کس کے ساتھ لڑ رہا ہے؟ اسرائیل کے ساتھ. اس وطن کرنے والے کون ہے؟ لبنان کے عیسائی نہیں, لبنان کے مسلمان ہیں. ایران جب روس سے میزائل خریدنا چاہتا تھا تو یہی مسلمان ملک روس سے کہا زیادہ پیسہ دے کے ایران کو نہ بیچنا. تو نعمتوں سے انبیاء کی نعمت کے قدر نہیں جانا, اے میں ابہار کی نعمتوں کے قدر لوگوں نے نہیں جانا. علی خود فرماتے ہیں حضرت آقا میں کل جاؤں گا تمہارے درمیان سے, اٹھ کر جاؤں گا, پھر تمہیں میرے قدر ہوگی. لیکن مولا ابھی تک قدر نہیں. ہمارے مرحوم جوش خدا نے اسی شعر کی بدولت معاف کرے اور جنت عطا کرے قوموں کو بیدار, دنیا کو بیدار تو بولے تو پھر ہر قوم کو کرے ہمارے ہندوستان. میں نے غالباً عرض کیا اسی مجلس میں, خود ہم بیدار نہیں ہیں, ہم حسین کہنے والے بھی بیدار نہیں ہوئے. میں اس لیے حسین کرتا ہوں تاکہ میں زیادہ گناہ کروں, حسین آ کر معاف کریں گے. مقصد حسین کی تحریف, امامت کی تحریف. امام کا مقصد کیا ہے؟ حفظ دین, تربیت امت, احیاء دین. لیکن میں تفسیر کرتا ہوں گناہ کے حوصلہ افزائی کی. یہ واقعہ محرم میں ایک طرح سے اپنے محاسبے کا ایام ہے. ابھی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے لوگ زیادہ زیادہ تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں, تو ان کے لیے مقصد حسین, مقصد اہل بیت, اسلام سمجھنا آسان تر بھی ہے, سمجھنے کی صلاحیت بھی ہے, سمجھنے کے ذرائع بھی زیادہ ہے. شب اول ماہ ہے, محرم ہے, غم اہل بیت, امام زمانہ کا غم شروع ہے. میں نے کہتا ہوں شروع ہے, غم میں شدت آ گئی, محرم کی چاند نظر آتی ہے, اہل بیت کے ماننے والے یقیناً حسین کی طرف, کربلا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. ہم نئے سال کے مبارکبادی نہیں دیتے, اگر کیونکہ مبارکبادی ہمارے عرف میں خوشی کی علامت ہے, ہم اپنے لیے خوشی کو جائز نہیں سمجھتے. محبت کا تقاضا یہی ہے. نوے امام کی خدمت میں محرم کی اللہم صلی اللہ آٹھویں معصوم کی خدمت میں محرم کی پہلی تاریخ کو ریان ابن شبیب مشرف ہو جاتا ہے. مولا پوچھتے ریان تم روزہ رکھا ہے, مستحب ہے آج کے دن کا روزہ. اس کے بعد امام محرم کے واقعہ سنتے, ریان اسی مہینے کے 10 تاریخ ایسی ہستیاں شہید ہوئی جن کی مثال زمین پر نہیں ملتی تھی. اگر کسی پر رونا چاہتے ہو میرے دادا حسین پر گریا کرو. اس کے بعد امام عجیب جملہ فرماتے ہیں, یہ ابن شبیب اس طرح سے آل محمد ذبح ہو گئے عاشور کے دن جس طرح سے جانور کی قربانی کی جاتی ہے. جانور ذبح کیا جاتا ہے. اس تشبیہ کا وجہ خود امام جانتا ہے, لیکن جہاں تک ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جانور ذبح کرنے پر کوئی اعتراض نہیں کرتا. جب جانور ذبح ہوتا ہے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے, اس لیے کہ جانور شریعت میں جائز ہے اس کا ذبح کرنا. امام یہی فرما رہے تھے حسین کو ذبح کیا گیا, کسی مسلمان نے اعتراض نہیں کیا. مولا شاید آپ آگے پڑھنا نہیں چاہتے تھے ورنہ فرما سکتے تھے جانوروں سے بھی سختر طریقے سے حسین کے ساتھ پیش آئے. مولا آپ میں ابن شبیب پر رحم کیا, مزید آگے نہیں بڑھے ورنہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلایا جاتا ہے, اسے کھانا کھلایا جاتا ہے. لیکن حسین پیاسے شہید ہو گئے. یہی وجہ تھا سید سجاد جب مدینہ میں ہوتے گوسفند کو ذبح کرتے دیکھتے پوچھتے قصائی تم نے اسے پانی پلایا ہے, تم نے اسے کھانا کھلایا ہے. مدینے نے حسین کو رات کے وقت بلایا, امام نے جوانان بنی ہاشم کو جمع کیا, جمع کر کے ساتھ لے گئے, فرمایا جوانوں دروازے پر کھڑے رہو منتظر رہو, اگر میری آواز بلند ہوئی تو اندر آنا. امام اندر چلے گئے, معاویہ کی موت کی خبر سنائی گئی, پھر یزید کے لیے میں طلب کی. امام نے فرمایا فرمایا ولید رات کی تاریکی میں یقیناً تم بیعت نہیں چاہتے ہو, کل دیکھیں گے حالات کیا ہوگا. تو امام نکلنا ہی چاہتے تھے, مروان نے ولید سے کہا ولید حسین کو جانے نہیں دینا, یا بیعت لے لو یا حسین کے سر کو تن سے جدا کرو. امام نے مروان کی طرف رخ کیا, یا ابن زرقا اے حرامزادہ, دشمنان آل محمد جانتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ ہوتے تھے. یہ زرقا اس کی ماں شناخت شدہ عورت تھی, فرمایا تم مجھے ڈراتے ہو یا ولید مجھے ڈرا سکتا ہے, یا ولید ہمیں ڈرا سکتا ہے, ہم خاندان نبوت سے ہمارا تعلق ہے, ہمارا ہاں فرشتے آیا جایا کرتے تھے, ہمارے ہاں رحمتوں کا آغاز ہمارے خاندان پر ہوا ہے, رحمتوں کا انجام ہمارے خاندان پر ہوگا. یزید فاجر ہے, فاسق ہے, کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. صبح ہونے دو, پھر تم دیکھ لو گے خلافت کا لائق کون ہوگا. امام کی صدائی مبارک جب بلند ہوئی, جوانہ نے بنے ہاشم 30 جوان ننگی تلواریں لے کر دربار میں آئے, عزت و احترام کے ساتھ حسین کو دولت سرا کی طرف لے آئے. میرے خیال میں اس واقعہ کو پڑھتے ہی ہر شیعہ کے ذہن عاشور کے دن کی طرف جاتا ہے. ایک ایسا وقت آیا کہ حسین تنہا ہو گئے تھے, آواز دی یا ابال الصبا و یا فرسان الحجا مالی انادیکم فلا تجیبونی. جوانوں بہادروں میں بار بار پکار رہا ہوں, تم جواب نہیں دیتے ہو. یہ آواز دی روایت کے مطابق شہدا کے لاشوں میں جنبش ہوئی, گویا فرما رہے تھے مولا اگر زندہ ہوتے تو آپ کی مدد کریں دوبارہ. سید شہدا رات کی تاریکی میں مدینے سے سفر کر کے ہجرت کر کے مکے کی طرف جانا چاہتے ہیں, نہ معلوم کس طریقے سے تیار ہوئے, کس طریقے سے الوداع کی, نانا کے روزہ پر گئے.
امت کی شکایت کی، نانا امت نے بے وفائی کی، نانا میرا قصور صرف یہی ہے کہ میں امر معروف کرنا چاہتا ہوں، نہیں از منکر کرنا چاہتا ہوں، خوبیوں سے مجھے محبت ہے، برائیوں سے مجھے نفرت ہے، نانا مجھے اپنے پاس بلا لیتا۔ نانا کے روزے پر حسین کو سکون ملا، نیند آئی، عالم خواب میں رسول نے فرمایا حسین آپ کو عراق جانا ہے، خدا کے پاس ایسا درجہ آپ کے لیے ہے، جب تک آپ شہید نہیں ہوں گے اس درجہ پر فائز نہیں ہوں گے، یا حسین آپ کو شہید ہونا ہے، اہل بیت کو اسیر ہونا ہے۔ رات کی تاریکی میں حسین تیار ہو جاتے ہیں، بعض تواریخ کے مطابق سیدانیوں کو اپنے محمل پر اپنے ماماریوں پر سوار کرنے کے لیے جوانان بنی ہاشم آتے ہیں، شاید شہزادی زینب کو محمل پر سوار کرنے کے لیے علمدار آئے ہوں گے، شاید علی اکبر آئے شہزادی سکینہ کو محمل پر بٹھانے کے لیے۔ یہی وجہ تھا جب عصر یازدہم، جب ظہر یازدہم قافلہ کوفہ کی طرف جانے لگا، سب کو زینب نے محمل پر بٹھایا، سب کو زینب نے محمل پر بٹھایا، آخر میں زینب تنہا رہ گئی، نہر ارقم کی طرف دیکھا، حسین کی طرف دیکھا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،